اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا نصاب 40 سورتوں پر مشتمل تھا۔ 12 رکعتوں میں ہم نے اب تک 20 سورتیں سنی ہیں۔ اب بقیہ 8 رکعتوں میں انشاءاللہ باقی 20 سورتیں جو ہیں وہ پڑھی جائیں گی۔ ان میں سے اکثر سورتیں بہت چھوٹی ہیں، لیکن میرے پاس جو وقت اب ہے اس میں میں بمشکل ہی ہر سورت کے بارے میں کوئی ایک آدھ بات آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلے سورت التین ہے، اس میں بھی ابتدا میں قسمیں ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وحاذا البلد الامین۔ اس کے بعد ہے مقسم علی، قسم کس بات پر کھائی جا رہی ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جو آج کل ہمارے جمعوں کے خطبوں کا موضوع ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ اس میں اشارہ ہے روح انسانی کی طرف جو بلند ترین ہے مرتبے میں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اس میں اشارہ ہے انسان کے اس حیوانی وجود کی طرف کہ وہ نچلوں میں سب سے نچلا ہے۔ اب اس کو محنت کرنی پڑے گی اس بلندی کو حاصل کرنے کے لیے۔ وہ محنت کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح، یہ دو چیزیں عنوان ہیں اس محنت اور مشقت کا کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے اس اصل مقام کو حاصل کر لے۔ اس کو مجاہدہ کرنا پڑے گا اپنے اس حیوانی نفس کے خلاف، کشمکش کرنی پڑے گی، اس کا تزکیہ کرنا ہوگا، اور تب وہ اپنے اصل مقام تک پہنچ پائے گا۔ اس کے بعد سورہ علق آتی ہے۔ اس کی پہلی 5 سورتیں وہ ہیں کہ جن پر تقریباً اتفاق ہے کہ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سورہ مدثر کی ابتدائی جو 7 آیتیں ہیں وہ پہلی وحی ہے، لیکن اس پر مفسرین کا، محققین کا اجماع ہے کہ وہاں اس سے مراد ہے فطرت کے بعد پہلی وحی۔ پہلی وحی کے بعد کچھ دیر تک سلسلہ رک گیا تھا، پھر جو پہلی وحی ہوئی ہے وہ سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات ہیں۔ لیکن پہلی وحی جو ہے علی الاطلاق وہ یہی 5 آیتیں ہیں، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا فرمایا، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا فرمایا، انسان کی تخلیق کی ہے ایک علق سے، ایک جمے ہوئے خون کی بوند سے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بہت کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے تعلیم دی ہے قلم کے ذریعے سے، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھایا جو کچھ کہ وہ نہیں جانتا تھا۔ اب اس میں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اس میں صرف ایک حکم آ رہا، اقرا اقرا پڑھو، کوئی تبلیغ کا حکم نہیں ہے۔ تبلیغ کا حکم سورہ مدثر میں آیا ہے، قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جاؤ، خبردار کرو اور اپنے رب کی تکبیر کرو۔ اس لیے بعض محققین نے یہ رائے قائم کی ہے اور مجھے ان سے اتفاق ہے کہ اس سورہ مبارکہ سے، اس وحی سے حضور کی نبوت کا آغاز ہوا اور سورہ مدثر کی وحی سے حضور کی رسالت کا آغاز ہوا کہ جبکہ آپ کو حکم ہو گیا ہے تبلیغ کا۔ 3 آیتیں ان پہلی 5 آیتوں کے بعد جو ہیں وہ بھی حکمت قرآنی کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ کلا ان الانسان لیطغا، کوئی نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے، اس میں اپنے حدود سے تجاوز کا رجحان پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ اراہ استغنا، کہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو آزاد، کوئی پکڑ نہیں ہوتی، میں نے جھوٹ بولا، میری زبان پر چھالا بھی نہیں پڑا، میں حرام خوری کر رہا ہوں اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، رچ پچ رہا ہے۔ یہ چیز ہے جو انسان کو سرکش کرتی چلی جاتی ہے، ورنہ ذرا انگارہ ہاتھ میں لیجئے، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، دوبارہ کبھی انسان انگارے کو نہیں چھوئے گا۔ لیکن جھوٹ بولنے سے کوئی چھالا تک نہیں پڑتا، لہذا وہ جھوٹ بولتا چلا جاتا۔ اب اس صورتحال کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے، ان الی ربک رجعا، تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ اگر یقین رہے کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جو چھالے یہاں نہیں پڑے وہ وہاں پڑ کر رہیں گے، جو حرام خوری کے اثرات یہاں ظاہر نہیں ہوئے وہ وہاں ظاہر ہو کر رہیں گے، تب تو انسان سیدھا ہو جائے گا، درست ہوگا. اور اگر یہ یقین نہیں ہے تو پھر کوئی اور چیز انسان کو درست کرنے والی نہیں. اس کے بعد اس سورہ علق میں ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے. ابو جہل نے حضور پر دو مرتبہ دست درازی کی کوشش کی اور نماز سے روکا، اس کا ذکر ہے اور بڑے ہی غضب کے انداز میں ہے. آخری آیت، چونکہ آیت سجدہ ہے، میں اس کو نہیں پڑھ رہا ہوں اس وقت، لیکن بڑا عجیب انداز ہے کہ ابو جہل کو جیسے کہ چیلنج کیا جا رہا ہو، بلا لے وہ اپنی پارٹی کو اور اپنے ساتھیوں کو، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی ان باتوں سے کوئی اثر قبول نہ کیجئے اور اپنے رب کے لیے سجدہ کیجئے اور رب سے قریب تر ہوتے چلے جائیے. سجدہ جو ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اقرب ما یکون العبد الی ربہ فی السجود، انسان اپنے رب سے قریب ترین جو ہے وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے. اس لیے کہ اس میں اس پروسٹریشن جو ہے، اپنی انانیت، اپنے تکبر کی نفی کلی ہے جب انسان پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے، اور یہی تکبر نفس جو ہے یہی سب سے بڑا حجاب ہے بندے اور رب کے مابین. اس کے بعد سورۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب آخری عشرہ کل سے شروع ہو رہا ہے اور اسی کی طاق راتوں میں وہ لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شهر، یہ ایک رات جو ہے ہزار مہینوں سے افضل ہے. اس کی تلاش کے لیے حضور نے فرمایا کہ اس آخری عشرے کو جاگ کر بسر کرو. الفاظ آتے ہیں حدیث میں کہ جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا تھا، شد مذرہ وایقظ اہلہ، حضور اپنی کمر بھی کس لیتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. حالانکہ حضور کا معمول یہ نہیں تھا، رات کی نماز نفل ہے، وہ اپنی مرضی سے کوئی پڑھے تو پڑھے، اس کے لیے جگانا یہ چیز حضور کے معمول میں داخل نہیں. لیکن یہ عشرہ اخیرہ جو ہے رمضان مبارک کا، یہ اس میں مستثنا ہے کہ اس میں جگانا، راتوں کو جاگ کر گزارنا، اور پھر تاک راتوں میں خاص طور پر اس لیلۃ القدر کو تلاش کرنا. اس میں ملائکہ کا نزول خصوصی ہے. حضرت جبرائیل فرشتوں کے ایک جلوں میں، ایک جلوس کی شکل میں آتے ہیں، اور جو کوئی بھی اس رات میں اپنے رب سے راز و نیاز کر رہا ہو، استغفار کر رہا ہو، ان کے لیے خصوصی رحمت جو ہے اس کا پیغام لے کر حضرت جبرائیل آتے ہیں. اس میں یاد رکھیے کہ حضور سے حضرت عائشہ نے سوال کیا تھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر کی وہ ساعت نصیب ہو جائے تو میں اپنے رب سے کیا دعا کروں. تو حضور نے جو دعا تلقین فرمائی وہ یہ کہ پروردگار، انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پروردگار بہت معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، محبوب ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے، میری خطاؤں سے درگزر فرما. اس کے بعد آتی ہے سورہ بینہ، اس کا ابتدائی مضمون بہت اہم ہے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی تاتیہم البینہ. یہ دو گروہ تھے کہ جو مخاطب اول تھے حضور کے، مشرکین عرب اور اہل کتاب یہود اور نصارہ کے، جو آباد تھے عرب کے مختلف شہروں میں. تو فرمایا ان کا جس گمراہی کے راستے پر یہ چلے جا رہے تھے اس سے لوٹنا اور باز آنا ممکن نہیں تھا جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی، بالکل روشن چیز نہ آ جاتی. اور وہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پڑھتے ہوئے آئے ہیں پاکیزہ صحیفوں کو. صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، یہ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر بینہ بن جاتے ہیں، یہ روشن ترین چیز ہے. اس سورہ مبارکہ کی وہ آیت بھی بہت اہم ہے، اس سے پہلے بھی ہماری گفتگو میں آئی ہے، دین کا لب لباب. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ. انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہی دین قیم ہے. تو یہاں بندگی جس کا پہلے ذکر آ رہا ہے، وہ ہے پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کاملہ، اور اس اطاعت میں کوئی شائبہ شرک کا نہ ہو، مخلصین لہ الدین حنفاء، یکسو ہو کر اپنی اطاعت اور بندگی کو اللہ ہی کے لیے خالص کر لینا، اور پھر اس پر اضافہ ہے نماز پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس کے بعد چار سورتوں کا ایک گروپ ہے، یہ چاروں سورتیں قیامت کے ذکر پر بہت ہی زوردار انداز میں اور جھنجھوڑنے والے انداز میں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جس دن کے زمین جھنجھوڑ دی جائے گی اور وہ اپنے سارے بوجھ باہر نکال کر رکھ دے گی، سارے انسان جو دفن ہوں گے اس کے پیٹ میں ان سب کو اگل دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان حیران و ششتر ہو کر کہے گا اسے کیا ہوا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ زمین خود اپنی خبریں بتائے گی کہ میری پیٹھ پر چلتے ہوئے ان لوگوں نے کیا 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 ہے، کیا کیا ان کے کرتوت رہے ہیں، کیا کیا ان کے اعمال تھے، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا کہ اب اپنی ساری خبریں بیان کرو۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس روز انسان گروہوں میں منقسم کر دیے جائیں گے، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو دکھا دیے جائیں ان کے اعمال، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے کسی نے ذرے کے ہم وزن کوئی بدی کی ہوگی اپنے سامنے پائے گا۔ اس کے بعد سورت العادیات ہے، اس سورت کا انداز میں بیان کر چکا ہوں، ان پانچ سورتوں میں سے ایک سورت ہے اسلوب کے اعتبار سے، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا والمرسلات عرفاً والنازعات غرقاً، یہ ہے والعادیات دبحاً فالموریات قدحاً فالمغیرات صبحاً فاثرن به نقعاً فوسطن به جمعاً۔ اس میں اصل میں نقشہ کھینچا جا رہا ہے گھوڑوں کا، وہ گھوڑے جو اپنے مالک کا حکم مانتے ہوئے کتنی تیزی سے دوڑتے ہیں، ہانپ رہے ہوتے ہیں لیکن دوڑ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، مالک کا حکم ہے، اس کا سوار جو اس پر بیٹھا ہوا ہے، تیروں کی بوچھاڑ آ رہی ہے لیکن وہ گھوڑا جو ہے اپنے مالک کے وفاداری میں وہ پیٹھ نہیں دکھا رہا۔ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، یہ حیوانات کتنے وفادار ہیں لیکن انسان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اس میں وہ وفا نہیں ہے، اللہ کے حکم سے سرتابی کرتا ہے، حالانکہ تم گھوڑوں کے بنانے والے پیدا کرنے والے نہیں ہو، صرف کچھ سیوا کرتے ہو، کچھ کھلا دیتے ہو، دانا ڈال دیتے ہو، تب وہ اتنا تمہارا فرما بردار اور تمہارا وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور تمہارا حال یہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس کو اصل محبت ہے مال سے، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا اسے معلوم نہیں جب قبروں میں سے نکال لیا جائے گا، وحصل ما في الصدور، اور جو کچھ سینوں کے اندر مخفی راز ہے وہ بھی نکال لیے جائیں گے، ان ربهم بهم يومئذ لخبير، اس دن ان کا رب جو ہے ان کے ہر چیز کی خبر لے لے گا، باخبر ہوگا۔ اسی طرح سورہ قارعہ ہے، اس کا انداز بالکل وہی، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، قیامت کو یہاں کھڑکھڑانے والی، اس سے تعبیر کیا ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن انسان ایسے ہوں گے جیسے پروانے پھیلائے ہوئے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے روئی، دھنکی ہوئی روئی یا اون جس کو دھنک دیا گیا ہو، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو جس کے نیکی کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ عیش کی زندگی میں رہے گا ہمیشہ ہمیش، مراد ہے جنت، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیوں کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، جانتے ہو وہ کیا ہے، نارٌ حامیہ، آگ ہے دہکتی ہوئی۔ اس کے بعد کی سورت سورت تکاثر، الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھتی ہے بہتات کی طلب، اور ہو اور ہو، اتنا کچھ ہے کہ وہ چار پشتوں کے کھانے کے لیے کافی، پھر بھی صبر نہیں ہو، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن حرص ختم نہیں ہوتی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تکاثر تم پر غفلت طاری کیے رکھتا ہے یہاں تک کہ قبروں تک جا پہنچتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، اس وقت معلوم ہو جائے گا، حقیقت منکشف ہو جائے گی۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر جان لو کہ اس روز حقیقت جو ہے وہ جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں یقین کا علم حاصل ہو جائے تو تمہاری صورت بدل جائے گی۔ لتربن الجحیم، تم جہنم کو دیکھ کر رہو گے۔ ثم لتربنها عین الیقین، پھر اسے دیکھنا ہوگا تمہیں یقین کی آنکھ سے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس روز تم سے پوچھا جائے گا کہ جو نعمتیں ہم نے دی تھی ان کا حساب لاؤ، ان نعمتوں کو کہاں استعمال کیا۔ اس کے بعد آتی ہے وہ صورت جسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ قرآن مجید کا کامل ترین خلاصہ ہے کہ لوگ اگر صرف اس صورت پر تدبر کریں، غور کریں، تو ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے۔ لو تدبر الناس ھذہ السورۃ لوسعت والعصر، زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں، ہلاکت اور بربادی سے دوچار ہونے والے ہیں، سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے باہم ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور باہم ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی۔ اس کے بعد ایک سورت آ رہی ہے، سورہ حمزہ، اس میں انسان کی جو سیرت اور کردار کی پستی ہے، جیسے کہ مکھی گندگی پر بیٹھتی ہے، ایسے ہی کچھ بہت ہی پست مزاج کے اور بہت ہی تنگ ظرف لوگ ہوتے ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ان کا کام ہے چغلیاں کھانا، لوگوں کو تانے دینا، لوگوں کے دل دکھانا، فکرے چست کرنا، یہ ان کی ہابی ہے، اس سے انہیں خوشی حاصل ہوتی ہے۔ جنہیں عام طور پر آپ سیڈسٹ لوگ کہتے ہیں، کہ دوسروں کو کچھ چبھو کر اور تکلیف دے کر انہیں خوشی۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ الذی جمع مالاً وعددہ، ان کے کردار کا دوسرا وصف یہ ہے کہ مال جمع کرتے ہیں، گنتے رہتے ہیں، اور ان کو اسی سے اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ اب میری دولت اور بڑھ گئی اور میری دولت میں یہ اضافہ اور ہو گیا۔ سمجھتے یہ ہیں، یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ یہ مال جو ہے اس سے انہیں دوام حاصل ہو جائے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، نہیں، بلکہ وہ جھونک دیے جائیں گے حطمہ میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور جانتے ہیں وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی وہ آگ جو دہکائی گئی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کو چاٹ جائے گی۔ انہا علیہم موصدت فی عمد ممددہ، وہ ان پر موندی ہوئی ہوگی، جیسے تنور کے اس کو ڈھانپ دیا جائے تو اس کی ساری حرارت اندر ہی اندر جوش کھاتی رہتی، وہ اونچے اونچے ستونوں کے معنی۔ اس کے بعد دو سورتوں کا جوڑا ہے کہ جس کا خاص تعلق ہے مکہ اور اہل مکہ سے۔ ایک تو یہ کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ اور اس کی فوج جو آئی تھی اور اس کا جو حشر ہوا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے کیا کیا ان ہاتھیوں والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی پوری کوشش اور محنت اور چال کو ناکام بنا کر نہیں رکھ دیا؟ وارسل علیہم طیرًا ابابیل، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، ترمیہم بحجارت من سجیل، جو ان کے اوپر مار رہے تھے، سنجیل سنگ گل سے بنا ہے، لفظ فارسی کا لفظ ہے، کہ وہ مٹی کے جیسے روڑے سے بن جاتے ہیں اور پھر وہ پختہ ہو جاتے ہیں، تو ان کنکریوں سے انہیں مار رہے تھے۔ فجعلہم کعصفٍ مأکول، تو انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا کر رکھ دیا۔ یہ وہ واقعہ فیل ہے جو بہت مشہور ہے۔ اس کے بعد سورۃ القریش آتی ہے کہ قریش پر اللہ کا خصوصی احسان ہوا ہے، لِإِلَافِ قریش، قریش کی دلجوئی کے لیے، اِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، ان کے لیے ہم نے سفر جو ہے وہ محبوب کر دیا. سردی میں بھی سفر ہے، گرمی میں بھی سفر ہے. گرمیوں میں یہ سفر کرتے تھے شام کی طرف، اور سردیوں میں سفر کرتے تھے جنوب کی طرف، یمن کی طرف. اور ان کے یہ قافلے جو ہیں، یہ ان کی خوشحالی کے یہ تجارتی قافلوں کی شاہراہ تھی جو مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ جزیرہ نما عرب کے چلتی ہے. اور ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے اندر ان کو بڑی ہی اہم لنک کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی، لہذا اس کے لیے اللہ تعالیٰ احسان جتا رہے ہیں. فلیعبدوا رب ھذا البیت، تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں، عبادت کریں، جس نے انہیں الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں بھوک سے سیری عطا کی، کھانا کھلایا. حالانکہ رہنے والے تو اس وادی کے ہیں جس میں کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوتی، بغیر ذی زرعن، بے وادن غیر ذی زرعن. وآمنہم من خوف، اور انہیں امن دیا ہے خوف سے. وہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ بیت اللہ کے یہ متولی ہیں، اور بیت اللہ کی عظمت کی وجہ سے تمام جو قبائل عرب ہیں وہ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے قافلوں کو چھیڑنے والا کوئی نہیں. تو اس گھر کے طفیل روٹی کھا رہے ہیں، اور پھر اسی گھر کے مقصد کو وہ ختم کر رہے ہیں. یہ گھر تو توحید کے لیے بنایا گیا تھا، اور انہوں نے اس کو شرک کا اڈا بنا کر رکھ دیا. اس کے بعد پھر ایک آیت آ رہی ہے جو ویل للمطففین جو ہے سورہ تطفیف، اس کے مضمون سے مشابہ ہے. وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ عمل کی وجہ سے ایمان کی نفی، جو کم تولتے ہیں کن ناپتے ہیں، انہیں آخرت کا یقین نہیں ہے. یہاں اس کے برعکس بات آ رہی ہے، جن میں آخرت کا یقین نہیں ہوگا ان کا کردار پست ہوتا چلا جائے گا. ارایت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس کو جو جزا و سزا کا منکر ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، یہی ہے وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کے پر کسی اور کو بھی راغب نہیں کرتا، خود تو کیا کھلائے گا. فویل للمصلین، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اس غفلت کے کئی درجے ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ نماز ادا ہی نہیں کر رہے، گنڈے دار پڑھ رہے ہیں، یہ بھی اس سے غفلت ہے. ایک یہ بھی ہے کہ نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن اس کی روح سے بالکل غافل ہے، بس ایک رسم ہے، اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ اس میں انہیں کبھی حضور اور خشوع حاصل نہیں ہوتا، یہ بھی نماز سے غفلت ہے. فرمایا الذین هم یراؤون، یہ نمازیں پڑھتے تو ہیں دکھاوے کے لیے. ویمنعون المعون، اور ان کے کردار کی پستی کا یہ عالم ہے کہ عام استعمال کی چیزیں بھی ایک دوسرے کو مانگے سے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی، یہ ظرف کی تنگی اور پستی ہے. اس کے بعد وہ تین آیات پر مشتمل وہ آیہ مبارکہ، سورہ مبارکہ ہے، حضور کا ایک خاص مقام. انا اعطیناک الکوثر، اے محمد ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے. اس کی شرح میں بہت سے اقوال ہیں لیکن اس وقت صرف ترجمے پر اکتفا کیجئے، خیر کثیر. فصل لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے، جانور ذبح کیجئے اس کے نام پر. ان شانئک هو الابتر، اور یہ جان لیجئے، یقین رکھیے کہ آپ کا دشمن ہی ہے کہ جس کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. یہ چونکہ کچھ قریش کے سرداروں نے حضور کو تانا دیا تھا کہ یہ ابتر ہے، ابتر عرب میں کہتے ہیں اس کو کہ جس کا سلسلہ منقطع ہو جائے، چونکہ ان کے اولاد نرینہ ہے نہیں، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تو بیٹیوں سے تو نسل نہیں چلتی، نسل تو چلتی ہے بیٹوں سے. یہ ابتر ہے، کوئی بات نہیں، کچھ دن تک ان کا کوئی شہرا ہو جائے گا پھر ختم ہو جائے گا، ان کا نام کون یاد رکھنے والا ہے. اس پر فرمایا کہ اصل میں نام ان کے مٹ جائیں گے. آپ کا ذکر تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا انا رفعنا لک ورفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر جو ہے وہ تو ہم نے بلند کیا ہے. اللہ نے حضور کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ منسلک کر لیا ہے، جہاں کہیں اللہ کی یاد ہوگی وہاں محمد کا ذکر بھی آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد سورہ کافرون ہے، یہ سورہ مبارکہ بڑی تیکھی ہے، اس میں اعلان برات ہے، انقطاع. یہ اس وقت یہ سورت جو ہے اس کا مضمون جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ مکی دور کے بالکل آخری زمانے میں نازل ہوئی، جبکہ اتمام حجت ہو چکا ہے. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے محمد اے کافروں. یہ انداز آپ کو ابتدا میں نہیں ملے گا، اور یہ داعیانہ انداز بھی نہیں ہے، دعوت کا انداز یہ نہیں ہوتا اے کافرو تو، یا اے لوگو، اے میری قوم، یہ انداز اصل میں وہ ہے کہ جبکہ حد ہو چکی، اتمام حجت کیا جا چکا اور کافر اپنے کفر پر اڑ چکے، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز پوجنے والا نہیں ان کو جن کو تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم پوجنے والے ہو ان کو جسے میں پوج رہا ہوں اللہ کو، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، دہرا کر وہی بات کہی گئی، لکم دینکم ولی دین، اب میرے اور تمہارے درمیان قطع تعلق ہے، میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین. اس کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گویا کہ نرمی کا ایک مضمون ہے کہ چلو میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، یہ ایک طرح کا جسے آج کل کہا جاتا ہے کہ ذرا وسعت ہونی چاہیے، دوسروں کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے، صلح کن انداز ہونا چاہیے، وہ بات نہیں ہے، یہ انقطاع کا اعلان ہے کہ اب میرا اور تمہارا تعلق ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد وہ صورت ہے جس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے اکثر کی کہ یہ مدنی ہے، ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ بھی مکی ہے، واللہ عالم. اذا جاء نصر اللہ والفتح، ایک ترجمہ تو یہ ہوگا جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح، اور اگر مکی مانا جائے تو ترجمہ ہوگا جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ نے دیکھ لیا یا آپ دیکھ لیں کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، تو یوں سمجھیے کہ آپ کے مشن کی تکمیل ہو گئی یا تکمیل ہو جائے گی، اور اس وقت پھر آپ تیاری کیجئے اپنے پروردگار کی طرف مراجعت. وہ جو الفاظ آتے ہیں سیرت میں کہ آخری الفاظ جو حضور کی زبان پر تھے انتقال کے وقت، اللہم فی الرفیق الاعلی، اب تو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، وہی رفیق اعلی ہے. تو فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اس کے بعد جو صورت ہے یہ یقیناً مکی صورت ہے، اس لیے کہ اس میں اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے جبکہ پہلا خطبہ حضور نے دیا، خطبہ عمومی، اور اس وقت ابو لہب نے گستاخی کی اور یہ الفاظ کہے تباً لکا لہذا جمعتنا، ہلاکت اور بربادی ہو آپ کے لیے، آپ نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا. اس پر یہ آیہ مبارکہ اتری ہے، اللہ کا غضب نازل ہوا، تبت یدا ابی لہب و تب، ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور برباد ہو گیا وہ، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے کام آئے گا اس کا مال اور نہ وہ جو کچھ کے اس نے کمایا ہے. سیصلا نارا ذات لہب، وہ پڑ کر رہے گا اس آگ میں جو بڑی دہکتی ہوئی آگ ہے، انگاروں والی آگ. وامراتہ، اور اس کی بیوی بھی، ام جمیل، جو حضور سے بہت ہی بغض اور عداوت رکھتی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا سورہ تحریم میں وہ ایک گوشہ جو خالی تھا، ظلمات بعضها فوق بعض، ایک ایسی عورت کہ جو خود بھی انتہائی بدطینت تھی اور اس کو شوہر جو ملا تھا وہ بھی انتہائی بدطینت، وہ ہے وہ وامراتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اس کے بعد سورۃ الاخلاص ہے، قرآن مجید کی عظیم ترین سورت جسے حضور نے ثلث سے قرآن کے مساوی قرار دیا ہے، تہائی قرآن کے برابر ہے یہ ایک سورت، اس لیے کہ دین کی جو اصل اساسات ہیں وہ تین ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، اور توحید پر یہ سورہ مبارکہ کامل ہے. قل ہو اللہ احد، کہہ دو اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. اللہ ایک ہے ترجمہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا اللہ واحد کا ترجمہ، احد ایک ہوتا ہے، ایک اکیلا، الون، اس کے سوا کوئی نہیں. اللہ الصمد، وہی ہے سب کا سہارا، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی کفو اور اس کا برابری والا کوئی نہیں. آخری دو سورتیں معوذتین ہیں، یہ بالاتفاق مدنی ہیں، اور ان میں تعبس کی تلقین کی گئی ہے کہ بندہ اپنے رب کی پناہ میں آتا رہے. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں آتا ہوں اپنے رب کی پناہ میں، کہ جو فلق، فلق کہتے ہیں پھاڑنے کو، چونکہ وہ فالق الاصباح ہے، رات کی تاریکی کا پردہ پھاڑتا ہے صبح کو لے آتا ہے، سورہ انعام میں یہ ذکر ہے. اور فالق الحب والنوا ہے، وہ گٹھلی اور دانے کو پھاڑتا ہے، اس میں سے پودا نکالتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو بھی شر ہے اس کائنات میں میں اس سب سے اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور خاص طور پر رات کی تاریکی کا پردہ جب تن جاتا ہے تو اس میں چونکہ شر کا میدان زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، یعنی یہ جادو کرنے والی، جادو ٹونا ٹوٹکا وغیرہ، اس کے شر سے پناہ میں آنا۔ اور آخری ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ سے انسان کو پناہ مانگتے رہنی چاہیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم۔